چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، علم کی۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چند کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات، قرآن و حدیث کی باتیں سیکھ کر، سمجھ کر اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، من صلی علی واحدتن صلی اللہ علیہ عشرا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ وَمَن صَلَّ عَلَيَّ عَشْرًا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِيَا، اور جو مجھ پر 10 بار درود بھیجے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ وَمَن صَلَّ عَلَيَّ مِئَةً صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْفًا، اور جو مجھ پر 100 بار درود بھیجے رب اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک کا 10 گنا بڑھا کر رحمت الہی اسے مل رہی ہیں، گویا جتنا درود پڑھتے جائیں اتنی کثرت سے اللہ کی رحمتیں اس گھر کے اندر، اس جگہ پر، اس فرد پر اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں آج کے ہمارے مہمان قبلہ مفتی سجاد صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ہی الحمدللہ مفتی جمیل صاحب بھی تشریف فرمائیں، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے کی کیا ہی باتیں، جہاں عبادات کے معاملات، نفلی روزوں کے اور دیگر کئی اسلامی یادیں اس مہینے سے وابستہ ہیں۔ اسی مہینے کے اندر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، تو حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی ذکر خیر ہوتا ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر معراج کے بھی تذکرے ہوتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار میں سے، میری مراد حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اہل بیت اطہار میں سے اور ایک بڑے امام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ نہ چاہے، اور اب میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے، اور میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائیں، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں بنتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں یا آپ کے دیگر اہل بیت اطہار ہوں، الحمدللہ ان سب سے محبتیں ہیں، عقیدتیں ہیں اور ان سے پیار ہے۔ آج انہی میں سے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، ان کا ہم کچھ ذکر خیر سنیں گے، ان کی حالات زندگی، ان کے علمی مقام کے حوالے سے، اور مزید کچھ گفتگو ہوگی۔ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آخر تک رہیے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ مفتی سجاد صاحب کی طرف میں بڑھوں گا، اور سب سے پہلے حضرت سے ہی پوچھوں گا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا بچپن سے ہی گویا کہ آدمی تذکرہ سن لیتا ہے، بالخصوص ہمارے یہاں کنڈوں کی فاتحہ ہوتی ہے، تو آپ اس پر کچھ کلام فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تمام مسلمانوں کو اہل بیت اطہار سے محبت ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں اہل بیت اطہار کے چرچے بھی ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے بھی جن گھروں میں آنکھ کھولی ہے اہل بیت اطہار سے محبت اور ان سے نسبت رکھنے کی ایک جو عظمت ہے اہل سنت کے گھرانوں میں، یہ سب پایا جاتا ہے
الحمدللہ۔
تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت اطہار کے خاندان کے افراد میں سے ایک نمایاں فرد ہیں۔ آپ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوتے ہیں، اور حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں
ماشاءاللہ۔
اور علماء نے فرمایا کہ آپ کا اصل نام تو جعفر ہے، اور آپ کو صادق اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ حق اور سچی بات کہنے میں جو شہرت تھی، اس اعتبار سے آپ کو صادق کہا جاتا ہے۔ ویسے تو تمام ائمہ اہل بیت اطہار صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، لیکن بعض لوگوں میں خاص وصف ہوتا ہے، تو اسی اعتبار سے آپ کو صادق کہا جاتا ہے۔ اور پھر اگر آپ کے نسب کو دیکھیں تو آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں
جی
حضرت سیدتنا ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ہیں۔
کیا بات ہے!
اور ایک طرف سے پوتی ہیں اور ایک طرف سے پڑ پوتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہ صادق ہوں، کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جد امجاد یعنی ان کے جو بزرگوار ہیں، ان کا تعلق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے سے ہے۔
والد کی طرف سے آپ حضرت امام باقر اور وہ امام زین العابدین، وہ شہزادے امام حسین کے، وہ شہزادے علی المرتضیٰ کے، علی المرتضیٰ شوہر ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، اور وہ شہزادی ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو والد کی طرف سے تو آپ کا نسب یوں ہے، اور والدہ کی طرف سے بھی بڑا دلچسپ ہے جو ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔
آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور حضرت سیدنا قاسم حضرت سیدنا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں،
ٹھیک ہے،
اور حضرت محمد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ آپ خود بھی صادق، اور آپ کی والدہ کی طرف سے اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے نانا لگتے ہیں، وہ بھی صادق،
صدیق اکبر،
صدیق اکبر، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے آپ نسل سے ہیں، وہ بھی صادق
اور صادق الامین۔
تو یہ تین صادق ہیں۔ آپ صادق کیوں نہ ہوں کہ آپ کے نانا بھی صادق اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی نسل پاک سے آپ ہیں وہ بھی صادق اور امین، تو اس اعتبار سے آپ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، یعنی خود سچے کیونکہ سچوں کی اولاد۔
واہ واہ، سبحان اللہ۔ جمیل صاحب، حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان اور اہل بیت اطہار آپس میں پیار محبت کے تو ان کے کثیر واقعات ہیں۔
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فخر سے ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کتابوں میں بالکل واضح انداز میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ولدنی ابو بکرین مرتین، یعنی مجھے ولادت کی روح سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک نہیں دو طرح سے رشتہ حاصل۔
سبحان اللہ۔
اب کس طرح؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے ہیں محمد اور ایک بیٹے ہیں عبد الرحمن، تو جو محمد ہیں ان کے بیٹے ہیں قاسم،
ٹھیک ہے،
اور جو عبد الرحمن ہیں ان کی بیٹی ہیں اسما،
اسما،
تو قاسم اور اسما یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو الگ الگ بیٹوں کے اعتبار سے پوتا اور پوتی بنتے ہیں، آپس میں ایک کزن کا بھی ان کا رشتہ ہے،
ٹھیک ہے،
تو ان دونوں کا عقد نکاح ہوا،
صحیح،
قاسم بن محمد بن ابو بکر اور اسما بنت عبد الرحمن بن ابو بکر ان کا نکاح ہوتا ہے، تو ان کے نکاح سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدیقی نسل میں اولاد عطا فرماتا ہے وہ ہیں حضرت ام فروہ. اچھا، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا خاندان ہے، اس میں ان کے صاحبزادے امام حسین ہیں،
ٹھیک ہے،
ان کے صاحبزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
جو کہ کربلا میں بھی موجود تھے اور بیمار تھے.
تو امام زین العابدین حضرت علی کے کیا ہیں؟ پوتے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے ہیں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ،
نام ان کا کافی،
اور یہ امام باقر جو حضرت علی کے پڑ پوتے ہیں، اور حضرت ام فروہ اپنے والد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے قاسم بن محمد بن ابو بکر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑ پوتی ہیں،
ٹھیک ہے،
اور اپنی والدہ کی طرف سے اگر ان کو دیکھا جاتا ہے تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نواسی کی بیٹی ہیں، پوتی کی بیٹی ہیں، تو اس اعتبار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا کے والد بنتے ہیں، تو یہ پر نواسی ہوئیں،
ٹھیک
ہے. اب یہ امام باقر کا عقد نکاح ہوتا ہے ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں گھرانوں کو جو اولاد کی ایک نعمت عطا فرمائی وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں عطا فرمائی، کہ آپ کو اپنے والد محترم امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اولاد میں آپ حسینی سید بنتے ہیں،
حسینی سید،
اور ادھر اپنی والدہ کی طرف سے اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نہیں دو طرح سے نسبت ہے، کہ آپ کی جو والدہ ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑ پوتی بھی بنتی ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑ نواسی بھی بنتی،
پڑ نواسی. تو سن کر شاید فوراً تو یاد نہیں ہوگا مدنی چین کے ناظرین، لیکن یہ کرنے چاہیے، یہ بھی ایک محبت کی نشانی ہے، ان کے رشتوں کو بھی ہم یاد رکھیں. اور یہ الحمدللہ کتابوں میں یہ بیان اسی لیے یہ کیے گئے ہیں، آج تک یہ بیان ہوتے ہیں اور نسب کو بڑی اہمیت ہوتی ہے. کئی ایسے افراد ان کو سجا صاحب دادے کا نام نہیں پتا ہوتا، حضرت چاہوں گا اگر آپ کو پتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ ہی ذہن میں سوچ لیں پردادا کا نام کیا ہے، اچھا چلیں ان کے والد کا، آپ کے والد کے دادا کا نام کیا ہے. اصحاب رسول کے معاملات اس طرح کے اور بالخصوص اہل بیت طہار کے تو اور سادات گھرانے کے، یہ پوری کڑی در کڑی اوپر تک ان کو بیان کیا جاتا ہے، ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور یہی ایک محبت کی علامت ہے اور محبت کی ایک نشانی ہے.
اہل بیت اطہار کا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا آپس میں اس طرح رشتہ داریاں کرنا، باقاعدہ ان موضوعات پہ علماء اہل سنت کی کتابیں بھی موجود ہیں کہ جس کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان میں کس کس طرح آپس میں رشتہ داریاں اہل بیت اطہار کی، اہل بیت اطہار کی صحابہ کرام علیہم رضوان سے، پھر ایک دوسرے کے ناموں کو اپنے بچوں کے ناموں میں استعمال کیا جاتا،
جی بالکل،
نام حسن نے اپنے بچوں کے نام میں ابو بکر رکھا، عثمان رکھا، عمر رکھا. نام رکھا، اسی طرح امام حسین کی اولاد میں امام جعفر صادق، ان سب کی اولادوں میں اگر دیکھا جائے تو کہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اپنی بیٹیوں کے نام رکھا کرتے ہیں. تو الحمدللہ صحابہ اکرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار آپس میں بالکل ایک ہیں، ان میں محبتیں بھرپور ہیں، ان کے آپس میں محبتوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تو بہرحال حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور آپ علم کے بہت بلند پائے پر فائز ہیں.
کس انداز سے انہوں نے اپنے والد گرامی سے تربیت پائی اور پھر کس انداز سے اس مخلوق میں ان کا فیضان ہے. خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی 2 سال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت پائی ہے اور باقاعدہ ان سے شرف تلمذ اختیار کیا ہے. آج ان کو دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کہتی ہے. سجا صاحب کیا کہیں گے ایسے استاد کے علم کے حوالے سے؟
آپ ان کے علم کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو خود علم کا سمندر ہو وہ اگر کسی کا شاگرد ہے تو اس استاد کے علم کا کیا
بات. باقی
امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہمارے علماء نے فرمایا کہ اگر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم کے زور پر دلائل سے یہ ثابت کرنا چاہیں کہ یہ ستون جو لکڑی کا ہے یہ سونے کا ہے، تو آپ دلائل کی روح سے اس کو سونے کا بھی ثابت کر سکتے ہیں۔
اللہ،
تو اس قدر دلائل رکھتے ہوں علمی، وہ دو سال تک جس کے شاگرد رہے ہیں تو ان کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ صرف یہ نہیں، یعنی حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نہیں، بلکہ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اعظم بھی ایک پورے فقہ کے امام ہیں،
جی
حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالکی کے امام ہیں، اور پھر یہ نہیں، حضرت سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی جلیل القدر محدثین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رہے، اور کئی اقابر صوفیہ اور اولیاء بھی تھے اور محدثین بھی تھے، حضرت سیدنا داؤد تائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی آپ کے شاگردوں میں ہیں، بلکہ آپ نے اپنے شاگردوں پر ایسے نقوش چھوڑے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں آپ کی عظمت ایسی نقش ہو گئی ہے کہ وہ آپ کے جو اوصاف بیان کرتے ہیں اگر ان اوصاف کو پڑھیں اور سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسی اعلیٰ پائے کی شخصیت تھیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں نے ان کو تین معمولات میں سے کسی معمول میں دیکھا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول نہیں دیکھا۔ وہ تین معمولات کیا تھے؟ آپ نے فرمایا، یا تو میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یا تو میں نے ان کو تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا میں نے ان کو روزے کی حالت میں دیکھا
اللہ
ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سیرت بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے استاذ ایسے تھے کہ جن کی مشغولیت یہ تین کام تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کثیر لوگوں کو فیض عطا فرمایا، اور پھر آخر میں آپ گوشہ نشین بھی ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور، لوگوں کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لوگ آپ کے اقوال کو سننا چاہتے ہیں، آپ کی واعظ و نصیحت کو سننا چاہتے ہیں، اور آپ تو اس گھرانے سے ہیں جن گھرانے والوں کو واعظ و نصیحت کرنا گویا کہ لازم ہے، اور لوگ آپ کی بات سننے کے منتظر ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اشعار پڑھے جن کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم تو ہمیشہ وفادار ہی رہے ہیں، لیکن اب لوگوں میں اخلاق، وہ مروت، وہ وفا جو لوگوں میں ہونی چاہیے تھی
وہ نہیں ہے،
وہ ختم ہو گئی ہے، اس لیے آپ بھی گوشہ نشین ہو گئے۔ تو ایسے ہمارے اکابرین جو اپنی جگہ پر ایک بڑا نام ہیں، علم کے یوں سمجھیں کہ پہاڑ ہیں، انہوں نے جو علم حاصل کیا وہ حضرت سیدنا
امام
جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا۔
واہ، اور خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لولا سنتان لہلک النعمان، اگر یہ دو سال نہ ہوتے تو نعمان تو ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ گویا کہ جو کچھ انہوں نے دو سال کے اندر وہاں سے پایا ہے، وہاں سے حاصل کیا ہے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امام زین العابدین سے، امام زین العابدین خود امام حسین سے، امام حسین اپنے والد گرامی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر علم کے دروازے ہوں، ان سے انہوں نے علم پایا۔ تو پورا گھرانہ ہی علمی گھرانہ ہے، اور علم ہی ان کی گویا کہ وراثتیں آگے تقسیم ہوتی گئیں، اور ان کی نسلوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جو بھی ان کی خدمتوں میں حاضر ہوتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، وہ بھی علم کے موتی ہی حاصل کرتا ہے۔ جمیل صاحب، میں چاہوں گا کوئی ایسی یاد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، ان کی صحبت میں رہتے ہوئے، ان کے پاس رہتے ہوئے، کچھ ایسا کوئی ان کی کوئی گفتگو، کوئی مکالمہ۔
حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دو سال کا جو عرصہ گزارا ہے، تو آپ کو بڑے علمی نکات اس کے اندر حاصل ہوئے، جیسے کہ آپ نے ان دو سالوں کا ذکر بھی فرمایا کہ لولا سنتان لہلک نعمان، کہ اگر یہ دو سال مجھے میسر نہ آتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بھی عطا فرما رہے ہیں اور تصوف کے نکات بھی عطا فرما رہے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ معرفت کے دروازے بھی اپنے شاگردوں پر کھولتے ہیں.
سبحان اللہ.
اب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسا شاگرد اور وہ ان کی بارگاہ میں آتا ہے تو غور کیجئے کہ جیسے کہ سجاد صاحب نے فرمایا کہ پھر استاد کا عالم کیا ہوگا.
جی
تو اسی سے واقعہ اس مناسبت سے عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت ابن ابی لیلہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں ہستیاں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی نعمان.
ٹھیک ہے.
پھر پوچھا کہ اے نعمان کیا آپ نے اپنے سر کو ناپا ہے؟
اچھا.
تو عرض کی کہ میں اپنے سر کو کیسے ناپ سکتا ہوں؟ تو پھر پوچھا کیا تم آنکھوں کی نمکینی، کانوں کی کڑواہٹ، نتھنوں کی حرارت اور ہونٹوں کی مٹھاس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟
اللہ.
تو عرض کی کہ نہیں. پوچھا تم وہ کلمہ جانتے ہو جس کا اول کفر اور جس کا آخر ایمان ہے؟ تو حضرت سیدنا ابن ابو لیلہ یہ مسلسل سوال پہ سوال اور ہر موقع پہ نہیں جانتا یہ سن رہے ہیں. تو انہوں نے عرض کی کہ اے ابن رسول اللہ، جن چیزوں کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں اب ان چیزوں کی کچھ معرفت ہمیں بھی عطا فرمائیں،
ڈیٹیل آپ ہمیں بتا دیں
کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں. تو آپ فرمانے لگے کہ میرے دادا امام زین العابدین سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے نمکینی ابن آدم کی آنکھوں میں رکھی.
ٹھیک ہے.
آنسو کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے، تو یہ نمکینی آنکھوں میں رکھی کیونکہ یہ دونوں چربی کے ٹکڑے ہیں، یعنی آنکھیں چربی کے ٹکڑے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ پگھل جاتے، تو نمکینی کی وجہ سے یہ پگھلنے سے محفوظ رہتے ہیں. ابن آدم پر فضل و احسان اور مہربانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کڑواہٹ اس کے کانوں کے اندر رکھ دی.
ٹھیک ہے.
اس کی کیا حکمت ہے؟ تو یہ حکمت ہے کہ جو کیڑے مکوڑوں کے لیے رکاوٹ ہے، کیونکہ اگر کوئی کیڑا کان میں داخل ہو جائے تو دماغ تک پہنچ سکتا ہے، لیکن جب وہ کان میں پہنچتا ہے تو کان میں
کڑواہٹ کی وجہ سے پیچھے
جب چکھتا ہے تو نکل کے باہر آ جاتا ہے. تو یوں اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغ کو کس طرح محفوظ رکھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان اور رحمت سے حرارت ابن آدم کے نتھنوں میں رکھی. حرارت، تو اس کی وجہ سے وہ بو سونگتا ہے، اگر یہ حرارت نہ ہوتی تو دماغ بدبودار ہو جاتا، آدمی کو پتہ بھی نہ چلتا وہ کیا کیا چیزیں سونگ رہا ہے. اسی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر مہربانی اور فضل کرتے ہوئے مٹھاس اس کے ہونٹوں میں رکھی ہے کے ذریعے وہ ہر چیز کا ذائقہ چکھتا ہے اور لوگ اس کی گفتگو کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتے ہیں.
کیا بات. سجاد صاحب، یہ سوال کر کے بھی کسی تک علم پہنچانا، یہ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جب اصحاب بیٹھتے تھے اور خود حدیث جبریل بھی پوری وہ وضاحت کے ساتھ اس کے اندر بھی سوال کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ لوگوں سے فرمایا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں تو آ گیا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے. اتنے اتنے بڑے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، بلکہ بعد میں ان سے کہا کہ اگر آپ بتا دیتے نا مجھے خوشی ہوتی کہ آپ اس وقت بتا دیتے کہ وہ درخت یہ تھا، تو وہ واقعی کھجور کا درخت، کہ کھجور کے درخت کو مومن سے ایک طرح کی کئی اعتبار سے وہ مشابہتیں ہیں، اور وہاں سے مومن کی ہی فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ مومن کو کیسا رہنا ہے، اچھے حالات بھی ہوں یا کیسے بھی ہوں، لیکن رہے کھجور کے درخت کی ایک مثال دے دی ہے، اس کے پتے نہیں جھڑتے ہیں، اس کے پتے ایسے ہی اس کے ساتھ جو ہے وہ رہتے ہیں اور لوگوں کو فیض اس سے ملتا ہی رہتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ بزرگوں کے پاس بیٹھ کر کبھی سوالن جواباً یہ کیفیت بھی علم پہنچانے والی، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے امام اعظم سے سوالات فرمائے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟
یہ انتہائی درجے کی مشفقانہ، یعنی استاد جو شفیق استاد ہوتا ہے وہ علم بھی دیتا ہے اور علم کی پھر جو پیچھے اسرار و رموز ہوتے ہیں وہ بھی بتاتا ہے، اور پھر علم میں اضافہ، برکت اور پھر کیسے نفع مند ہوگا، وہ سب اپنے شاگردوں کو دیتا ہے، کیونکہ یہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث ہے۔
سبحان اللہ،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب تو یہ محسوس کرے کہ اللہ نے تجھے یہ نعمت دی ہے اور تو یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت تیرے پاس رہے یا یہ نعمت زیادہ ہو جائے، تو پھر تجھے چاہیے کہ تو اللہ کا شکر ادا کر۔
واہ،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم،
لئن شکرتم لازیدنکم،
اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں اور زیادہ اضافہ فرما دے گا۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
تو اب علم بھی عطا فرما دیا،
کیا بات ہے،
اور پھر اس علم کو بڑھانے کا نسخہ بھی عطا فرما دیا۔
سبحان اللہ،
اتنے بڑے عالم اور اتنا بڑا یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرب نسبت، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اور انکساری، یعنی ایک پہلو ہے علم کا،
جی،
زہد، تقوی، ورع کا، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ علم آ جانے کے بعد رہنا کیسے ہے، تو وہ جو پہلو ہے عاجزی اور انکساری والا، وہ اگر دیکھیں اتنے بڑے علم کے ساتھ ان کی عاجزی اور انکساری کو دیکھیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ حقیقی علم انہوں نے ہی حاصل کیا، رسول اللہ کی میراث کے سچے وارث وہی تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے غلاموں کو جمع کیا اور اپنے غلاموں سے کہا کہ آج تم سب مجھ سے عہد کرو، اگر ہم میں سے کوئی بروز قیامت کامیاب ہو گیا، اس کو کوئی منصب مل گیا، تو میرے ساتھ عہد کرو کہ وہ ہماری شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ غلاموں نے کہا، حضور، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں اور شفاعت تو ان کا منصب ہے، اور آپ لوگوں کے گھر سے تو شفاعت ملنی ہے، آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ رسول اللہ کو منہ کیسے دکھاؤں گا۔
اللہ، یہ کمال درجے کی عجز ہے، انکساری ہے، اور مدنی چین کے ناظرین ایک بہت بڑا یہ انداز ہے کہ کتنے بھی بڑے مقام اور مرتبے پر ہوں، ہر طرف سے لوگ ان کی طرف وہ کھینچے ہوئے آتے تھے، لیکن ان کا ایک اپنا انداز تھا، عبادت کے حوالے سے بھی ان کا اپنا انداز تھا۔ امام زین العابدین جو کہ ان کے دادا ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی زین العابدین، ان کا نام کیا تھا، یہ لقب سے ہی مشہور ہیں امام زین العابدین۔
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے وہ علی ہے۔
اچھا،
اور چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام اپنے والد کی نسبت پہ علی رکھے تھے، پھر ان میں فرق کرنے کے لیے
علی اوسط، اکبر،
علی اصغر، علی اوسط، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ درمیان میں تھے، علی اوسط ہیں۔
ٹھیک،
نام آپ کا علی ہے، لیکن چونکہ آپ بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے، عبادت گزاروں کے بھی سردار تھے، تو آپ کو دیکھ کر عبادت کا جذبہ بڑا کرتا تھا، تو اس لیے آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے، یعنی عبادت گزاروں کی زینت۔ تو الحمدللہ یہ گھرانہ علمی حوالے سے جہاں بلندیوں پر ہے، تقوی پرہیزگاری میں بھی بلندیوں پر ہے، خوف خدا کی کیفیت بھی اس گھرانے میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اور قرآن پاک کا فرمان بھی ہے، انما یخش اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بندوں میں وہی خشیت رکھنے والے ہیں کہ جو اہل علم ہیں، علم والے ہیں۔
اور خود دوسرے مقام پہ بھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عزت والا ہے، مرتبے والا ہے، معظم ہے، مکرم ہے، وہ ہے جو سب سے زیادہ تم میں تقوی والا
کرنے والا۔
تو الحمدللہ ان حضرات قدسیہ کی سیرت میں جہاں علم نظر آتا ہے، وہاں خشیت الہی، تقوی، پرہیزگاری نظر آتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی، آپ اہل بیت میں سے ہیں اور آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر میں نے عرض کی کہ حضور، آپ اہل بیت میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت بخشی ہے، کچھ مجھے نصیحت کے کچھ پھول عطا فرمائیے۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے خوف لاحق ہوتا ہے، یہ کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ پوچھ لیں کہ تو نے خود میری پیروی کیوں نہیں کی. یہ ان کا کمال عاجزی ہے, ان کی سادی ہے, یعنی ان کے طریقۂ کار سے تو سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر آتی ہے, لیکن ان کا اپنا خوف یہ ہے. وہ ادھر کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اہل بیت میں سے, آپ کا اتنا عرفہ اور اعلیٰ مقام ہے, گویا حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں
جی,
اور یہ ان کے فضائل سے سن کر خوش نہیں ہو رہے کہ اچھا اب ہمارا تو کام ہی ہے یہ تمہیں سمجھانا, بلکہ آپ اس کے بجائے آپ پر خوف خدا کا غلبہ ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ فرمائیں کہ تو نے خود میری پیروی نہیں کی.
اور یہ جملہ کہہ کر انہوں نے خود ہی ان کی گویا کہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی نصیحت مل جائے, یہ خود بہت بڑی نصیحت ہے.
تو فرمایا کہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں اعمال پر موقوف ہے. یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت عبرت حاصل ہوئی کہ جب اہل بیت اطہار کے خوف خدا کا یہ عالم ہے تو میں داؤد طائی کس گنتی میں ہوں.
اللہ,
حالانکہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ کرام میں ان کا بڑا اونچا مقام
بڑا مقام ہے اور نام ہے.
ان کے کئی واقعات احیاء العلوم میں, کیمیاء سعادت میں, اور اسی طریقے سے مدنی چینل کے ناظرین بھی سنتے آئے ہیں, درس و بیان میں ان کے واقعے سنے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اہل بیت اتنا خوف رکھتے ہیں تو میں کس گنتی میں ہوں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں خوف خدا اپنے دلوں میں پیدا رکھنا چاہیے, اور یہ اہل بیت اطہار جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا گہرا تعلق ہے, ایسا پختہ ان کا رشتہ ہے, لیکن اس کے باوجود یہ عمل پر انتہائی درجے توجہ دیا کرتے تھے. اور اسی طرح آپ خوف خدا کے ان کے واقعات کو اگر دیکھیں تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت میں آتا ہے کہ آپ رات کو قبرستان میں تشریف لے جاتے تھے.
اچھا,
اور قبرستان میں تشریف لے جانے کے بعد پھر آپ فرماتے کہ اے قبر والوں, کیا بات ہے, میں تم سے باتیں کرتا ہوں, تم میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیتے.
صحیح,
میں تم سے تمہارے احوال پوچھتا ہوں, تمہاری طرف سے کوئی جواب نہیں آتا. پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, افسوس کہ میرے اور تمہارے درمیان ایسا حجاب یعنی پردہ آ گیا ہے, لیکن آئندہ میں بھی تمہارے ہی جیسا ہونے والا ہوں. اور فرماتے کہ یہی کلمات کہتے رہتے یہاں تک کہ صبح صادق نمودار ہو جاتی اور آپ نماز فجر کے لیے پھر مسجد تشریف لے آتے.
یعنی پوری پوری رات قبرستان آپ اس انداز سے
فکر آخرت
کے اندر. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. پہلے ابتداء میں یہ قبروں کی زیارت کرنا, قبرستان کی طرف جانے سے, یہ ابتداء اسلام میں اس کی ممانعت فرمائی. پھر آپ نے فرمایا کہ اب تمہیں اجازت ہے, فزوروها, تم دیکھا کرو قبروں کو. کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ, کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی. قبرستان جانا اور وہاں جا کر یہ سوچ اپنے اندر پیدا کرنا اور اس فکر میں رہنا کہ آج یہ ہیں, کل کو ہمیں بھی یہیں آنا ہے. ہمارے ارد گرد بسنے والے بڑے بڑے اچھے پیسے والے ہوں, اچھی صحت والے ہوں, اچھی شہرت والے ہوں, خوبصورت بھی ہوں, لیکن کئی ایسے ہیں کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ہمیں بھی اسی طرح جانا ہے. کاش قبرستان جا کر اگر اس طرح کی سوچ پیدا ہو جائے. سجاد صاحب, آج کل قبرستان آدمی جاتے بھی ہیں, لیکن وہاں پہ بھی بس تھوڑی دیر غور کون کچھ ٹائم لگا رہا ہو قبر میں, تو پھر آدمی کہتا ہے کہ یار کوئی کام ہی کر لو, کام کوئی نہیں ہے تو چلو یا سوشل میڈیا چلا لو یا موبائل کر لو یا آپس میں کوئی باتیں کر لو. یعنی ہنستے کھیلتے لوگ قبرستان میں بھی نظر آتے ہیں, جبکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح ہمارے اسلاف اور بزرگوں کی کیا یہ تعلیمات تھیں؟
یہ تو بہت کم بات ہے, یعنی کہ سوشل میڈیا پہ اگر اچھی چیز دیکھ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, کوئی تلاوت سن لے, اور اگر بری چیز دیکھ رہا ہے تو ایسے مقام پر کہ جہاں عبرت حاصل کرنے کے لیے اور موت یاد دلانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جاؤ تاکہ موت اور آخرت کی یاد آئے, اور احادیث پاک کے مطابق قبروں کی زیارت کرنا, قبروں کو دیکھنا, یہ دل کی سختی کو بھی دور کرتا ہے, دل میں نرمی پیدا کرتا ہے. تو ایک پہلو تو یہ ہے,
ٹھیک ہے.
اب دوسرا پہلو دیکھیے کہ قبر کے اوپر بیٹھنا, قبر پر پاؤں رکھنا، قبر کو روندنا، تو وہ لوگ جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ سوشل میڈیا کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان کے بیٹھنے کی جگہ دیکھیں، ان کے کھڑے ہونے کی جگہ دیکھیں،
صحیح بات ہے،
کہ وہ بیٹھے کہاں ہیں، وہ کھڑے کہاں ہیں، کسی قبر کے اوپر بیٹھے ہوں گے، کسی قبر کے اوپر کھڑے ہوں گے، اور آج کل تو ویسے ہی قبرستان بالکل فل ہو چکے ہیں
جی،
اور
قبروں پہ دوسری طرف
قبروں کے اوپر چڑھتے ہوئے جانا، قبروں کے اوپر چڑھ کر کھڑا ہونا، یہ بالکل ناجائز و حرام بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی انگارے پر پاؤں رکھوں اور وہ انگارا نالین کو جلاتا ہوا میرے پاؤں تک اس کی گرمی پہنچ جائے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھوں۔ تو یہ سارے ناجائز کام ہیں، مسلمان کی قبر پر بیٹھنا حرام ہے، اور پھر اگر یہ کام نہیں ہے تو وہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہنسی مذاق کا مقام ہی نہیں ہے، یہ تو ایسا ہی ہے کہ کسی کے ہاں میت ہوئی ہے اور آپ وہاں پہ کھڑے ہو کر میت کے ساتھ ہنس رہے ہیں، تو یعنی ایک اخلاق اور مروت کے بھی خلاف ہے۔
بالکل۔
تو جس طرح اب جس کی میت ہوگی اگر وہاں جا کر آپ ہنسیں تو وہاں ہنسنا کتنا معیوب ہوگا، لوگ بھی بولیں گے یا کہ اس کو حیا اور شرم نہیں ہے کہ میت کے ساتھ کھڑا ہو کر کہہ کے لگا رہا ہے۔ لیکن وہیں یہ لوگوں میں بھی یہ کمزوری پائی جا رہی ہے کہ اس بات کو برا نہیں سمجھتے کہ قبرستان میں ہنسی مذاق کہہ کا، حالانکہ امر بالمعروف کا جو حکم ہے کہ نیکی کی دعوت دینا، اگر ہمیں معلوم ہے کہ جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور بال ناجائز کام کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے، اگر ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہم منع کریں گے تو رک جائیں گے، اب ہمارے اوپر واجب ہو گیا کہ ہم ان کو منع کریں کہ آپ ایسا کام نہ کریں، اور کوئی بھی ایسا کام کہ جو اخلاق اور مروت کے خلاف ہو، قبرستان کے آداب کے خلاف ہو، اور جو آنے کا مقصود ہے اس کے خلاف ہو، تو ایسی فضولیات لغویات میں نہ پڑیں کہ جس سے آپ اللہ کو بھی ناراض کریں اور گناہ کے بھی حقدار ہو جائیں۔
اور آپ نے بالکل بجا فرمایا، اور اس طرح کا کوئی ایک آدھ آدمی ہوتا ہے نا کہ جس کی وجہ سے جو امر بالمعروف کر سکے، سمجھا سکے، کچھ ہوتا ہے اپنے قریب لا کے ویسے قصیدہ بردہ شی پڑھ لیا، کعبہ کے بدر الدجا یہ صلاۃ والسلام پڑھ لیا، کچھ اور ذکر و اذکار کر لیا، ان کو آپ اصال ثواب کریں اور مرحومین کو بھی انشاءاللہ وہ ثواب پہنچے گا۔ مدنی چند کے ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حالات زندگی پر کچھ گفتگو ہم کر رہے ہیں اور مزید بھی کچھ کریں گے، بل دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وصال کی تاریخ کون سی ہے؟
جی بالکل، یہ سوال آپ کا بجا سوال ہے اور بنتا بھی ہے سجا صاحب، ان دنوں میں بطور خاص امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر خیر ہوتا ہے تو وصال کی کیا ان کی تاریخ تھی، اور یہ جو کنڈوں کی فاتحہ ہے یہ کس تاریخ پہ ہونی چاہیے؟
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخوں کے بارے میں اختلاف ہے۔
اچھا،
بعض علماء نے شوال المکرم میں آپ کا وصال بیان فرمایا ہے،
ٹھیک،
اور بعض نے 15 رجب المرجب جو ہے وہ آپ کے وصال کی تاریخ بیان فرمائی ہے۔ زیادہ مشہور ادا جو علماء نے جس کو بیان فرمایا ہے وہ 15 رجب المرجب ہے،
ٹھیک ہے۔
تو اب رہا کنڈوں کا،
جی جی،
کہ پھر وہ 22 کو کیوں کی جاتی ہیں، تو پہلی بات تو اس میں شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ جو نیاز ہے، اسال ثواب ہے، فاتحہ ہے، یہ یوم وصال پر ہو تو اچھی بات ہے،
ٹھیک ہے۔
سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی ارواح یوم وصال والے دن ان کی قبروں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہیں، اور یہ زیادہ ان کی توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور بالخصوص اس وقت میں جس وقت میں وصال ہوا ہے تو یہ زیادہ اور زیادہ بہتر ہے،
ماشاءاللہ۔
تو اس اعتبار سے 15 رجب المرجب کو کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اسال ثواب کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے کہ اسی دن کرنا ہے، کہ وصال والے دن کرنا ہے، وصال کے علاوہ نہیں کرنا، یا اسال ثواب ہوگا ہی نہیں، تو اہل سنت کا یہی نظریہ ہے کہ اسال ثواب ہر وقت زندگی میں کسی بھی وقت آپ کریں تو یہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے جو تاریخ ہم متعین کرتے ہیں یہ عرفاً اور عادتاً متعین کی جاتی ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں, قرآن خوانی ہو جاتی ہے, پھر نیاز ہو جاتی ہے. تو یوں یہ سارے ثواب کے امور جب ایک تاریخ کا اعلان ہو جاتا ہے تو یہ مل جل کر سارے ثواب کے کام ہو جاتے
ہیں. اور بزرگوں کی تاریخ بھی جو ایک ہوتی ہے کہ یہ مشہور ہو جاتی ہے
یوم عرس,
تاکہ وہ یوم عرس کے اوپر گھر والے بھی اہتمام کر سکیں, اس کو یاد بھی رکھیں.
جی تو اب 22 رجب کو کرنا چاہیں,
ٹھیک ہے,
تو 22 رجب کو کرنا بھی جائز ہے.
صحیح.
اور اگر 15 کو کرنا چاہیں تو 15 کو بھی جائز ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ 15 کو کیے جائیں.
اور زیادہ تاریخ مشہور ہے,
جی بہت زیادہ مشہور ہے. اور زیادہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو 15 کو بھی کر لیں, 22 کو بھی.
کیا بات ہے,
دونوں دنوں میں کر لیں.
اور 22 کو خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم ہے, تو دونوں کی نیتیں شامل,
دونوں کی نیتیں شامل کر لیں.
ماشاءاللہ. بدرشین کے ناظرین, یہاں کنڈوں کی بات چلی ہے. جمیل صاحب, آپ نے بھی بچپن میں اس شاید سنتے ہوئے آ رہے ہوں کنڈوں کے حوالے سے.
کنڈا جیسے مٹی کا جو برتن ہوتا ہے نا, یہ تو ایک کٹورا ہے. تو کنڈا عام طور پہ جو یہ برتن ہے جو مٹی کا بنایا جاتا ہے, تو دہی وغیرہ بھی اس میں عام طور پہ جما لی جاتی ہے بڑا سا. تو اس کے اندر نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے, جو ٹکیا بنتی ہیں کنڈے کی ٹکیا, تو عام طور پہ خواتین اس میں رکھتی تھیں.
صحیح ہے.
اب اس میں تو حرج نہیں ہے کہ اب وہ چاہے اسٹیل کے تھال میں رکھیں یا
کسی
میں بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن خواتین کے اندر کچھ اس حوالے سے ایک ایسی سوچ, وہ خاص کر کنڈے کی نیاز میں بہت زیادہ جزم کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کنڈے کی جو ٹکیاں ہیں ان کو ڈھانک کے ہی رکھنا ہے, ان کو کھلا نہیں رکھنا. اچھا, اسی طرح یہ ٹکیا گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے, تو اس کو گھر کے اندر ہی رکھنا ہے. تو اس طرح نیاز فاتحہ کی چیزوں میں خواتین, پھر بعض وہمی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے خیال پال لیتے ہیں. شریعت مطہرہ کے اندر اس طرح کی کوئی قیودات نہیں ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء آپ کس میں رکھیں, کس میں نہ رکھیں, گھر سے باہر نہ لے کے جائیں, جو آ رہے ہیں ان کو گھر میں ہی کھلانا ہے. تو اس طرح کی کوئی قیدیں شریعت نے نہیں لگائیں. آپ کے لیے جو آسان ہے وہ طریقہ کار کیا جا سکتا ہے. عام طور پہ بچپن کا جو زمانہ یاد آ رہا ہے, تو اس میں جو رشتہ داروں میں اسی طرح اہل محلہ میں جب یہ نیاز کا اہتمام ہوتا تھا تو بچوں کے لیے دسترخوان بچھا دیا جاتا تھا,
اور صبح صبح بالکل فجر کے بعد.
تو اس میں جو جو بچے آ رہے ہیں تو دسترخوان پہ ٹکیا رکھی جا رہی ہے, پلیٹوں میں دی جا رہی ہے, کھیر دی جا رہی ہے, کہیں پہ حلوہ پوری وغیرہ ٹائپ کی چیزوں کا اہتمام ہوتا تھا. تو یہ ایک سلسلہ جتنا ادب و احترام کے ساتھ کیا جائے گا اتنا اچھا ہے, لیکن یہ قیدیں نہیں لگائیں گے کہ اس کے لیے برتن وہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو شریعت نے اس طرح کی کوئی تخصیصات نہیں رکھی.
ٹھیک ہے. سجا صاحب, بچپن میں یہ کنڈوں کا کیا تصور تھا؟
اس کا بڑا اچھا تصور تھا بچپن میں, اور ایک تو یہ کہ بزرگوں کی نیاز ہے, اور پھر یہ دن یاد رہتا تھا.
بالکل.
اور پھر یہ ایک ایسا دن ہوتا تھا کہ جس میں بہت صبح صبح سویرے اٹھنا اذانوں کے ٹائم, کیونکہ لوگوں میں جیسا بیان کیا جا رہا تھا کہ لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ یہ نیاز ہوگی بھی اندھیرے میں.
اندھیرے میں, جی جی, اور پکانی بھی اندھیرے میں اور بانٹنی بھی اندھیرے میں.
بعض کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ یہ خواتین ہی کھا سکتی ہیں.
اچھا.
جو چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوتے تھے ان کو دیتے ہی نہیں تھے.
اچھا.
اور پھر بہت سارے بچوں نے جو ہے نا شاپر اٹھائے ہوئے ہوتے تھے. اور ایک جو اس نیاز کے تعلق سے ایک دوسری بات ہے, اہم بات ہے, وہ یہ کہ اس میں ایک داستان پڑھی جاتی تھی کہ بھئی یہ فلاں قصہ پڑھنا ہے, اور اس میں بڑا بچوں کو پریشانی ہوتی تھی.
اچھا.
کہ بچے پہنچ گئے
اور وہ قصہ سنانا ہے,
وہ قصہ سنانا ہے. اب ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ کتاب بھی ایک ہوتی تھی.
اچھا.
اب گھر بہت زیادہ ہوتے تھے.
اللہ اکبر, اللہ اکبر.
تو وہاں سے فارغ ہو کر کتاب آئے گی یہاں پہ, کتاب فارغ ہو کر پھر دوسرے گھر, پھر تیسرے گھر. اچھا, اب اس میں بھی یہ ہے کہ بھئی سب نے اس کو توجہ سے سننا ہے. اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ وہ من گھڑت قصے تھے
جو وہ پڑھے جاتے
تھے, بالکل جھوٹی کہانیاں. اور علماء نے اس کی تردید بیان کی ہے کہ ایسے من گھڑت قصے اہل بیت اطہار کی طرف
نسبت کرنا,
کہ جن کی کوئی اصل ہی نہیں ہے, تو یہ ایسے موقع کے اوپر کہ جب نیاز کی جا رہی ہے تو ایسے موقع کے اوپر اس طرح کے جھوٹ غلط باتیں, تو یہ کہانی کوئی بھی چیز نہیں ہے. اصل مقصود ہے اصال ثواب کرنا, اور اصال ثواب کا طریقہ یہی ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھیں.
ٹھیک ہے,
اور قرآن پاک پڑھ کر جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں, اور پھر آپ اصال ثواب کریں. تو اب بھی یہی لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی ساری کہانیاں قصے چھوڑ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں. کہ مبارک موقع کے اوپر کہ جب اتنا بڑا اہتمام کیا ہے, لوگوں کو بلایا ہے, اور ان سب لوگوں کو بلا کر جھوٹی باتیں سنا دیں,
بالکل صحیح,
تو یہ کتنی بڑی بری بات ہے.
مزید دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مختلف بزرگوں کے تذکرے ہم سنتے ہیں, اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے, رہنمائی فرما دیجیے.
جی جمیل صاحب, بہت اہم سوال ہے کہ بزرگوں کے تذکرے سنتے ہیں اور دل کرتا ہے سنتے ہی جائیں, اور واقعی ان کی زندگی اور ان کے حالات, کچھ علم کے حوالے سے بھی ہم سنتے ہیں, زہد و تقویٰ کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو فرمائی ہے, اور کون سی ایسی چیزیں کہ آدمی بطور خاص کوئی ایک آدھ ایسی چیزوں کا اپنی زندگی میں نافذ کرے, اور جب وہ کرتا ہے اور اس یاد سے کرتا ہے تو اس کے پھر اپنے فوائد اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, والعافین عن الناس, لوگوں سے درگزر کرنے والے. اس سے پہلے فرمایا گیا, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, کہ غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان اچھے کام کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. تو اگر ہم اپنے اسلاف کی سیرت میں دیکھتے ہیں تو ان کی سیرت میں جہاں علم نظر آتا ہے, تقویٰ نظر آتا ہے, پرہیزگاری, خوف خدا نظر آتا ہے, وہیں ان کا لوگوں کے ساتھ جو انداز ہوتا ہے, عفو درگزر کرنا, یہ ان کی سیرت کا ایک جزو لا ینفک,
جزو لا ینفک
ایسا جز ہے جو ان کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہو.
کیا بات ہے, کیا
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کریمہ دیکھ لیں, آپ کو کتنا ستایا گیا, تکالیف پہنچائی گئی, آپ سے شہر مکہ چھڑوایا گیا, پھر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ کی سرزمین پہ تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ان سارے لوگوں کو معاف فرما دیں.
سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو فرما دیا, لا تسریب علیکم الیوم, اپنے بھائیوں کے بارے میں یہی خوشخبری نبی کریم علیہ السلام نے اہل مکہ کو سنائی.
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالخصوص ایک واقعہ اس نوعیت کا میں عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص کی پیسوں کی تھیلی گم ہو گئی.
ٹھیک ہے,
تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آپ سے وہ الجھنے لگا اور کہنے لگا, میرے پیسوں کی تھیلی آپ نے چھپا لی ہے اور میں ڈھونڈ رہا ہوں اور آپ نے رکھ لی ہے. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوال کے آپ پہ ایک الزام لگا رہا ہے, تو اہل بیت اطہار کی عادت کریمہ ہے کہ وہ نوازتے ہیں.
اللہ,
اب معلوم ہے کہ یہ آپ کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہے, اور آپ کا جو لقب ہے صادق, امام جعفر صادق, اب ایسے سچے سچ گو صدق جن کی صفت ہو ان پہ یہ الزام کہ تو آپ نے چوری کی ہے اور آپ کے پاس میری چیز موجود ہے, آپ دے نہیں رہے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری تھیلی میں تھے کتنے دینار.
اللہ,
تو اس نے کہا کہ میرے پاس 1000 دینار تھے. تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے گھر لے کر آئے اور اپنے گھر سے 2000 دینار ایک تھیلی میں ڈالے اور اس سے فرمایا کہ یہ آپ لے کے چلے جائیں.
اللہ,
اب وہ شخص خوش بھی ہو گیا کہ میرے گم ہوئے تھے 1 اور مل گئے 2000. اب جب واپس اپنے گھر پہنچتا ہے تو اپنے 1000 دینار کی تھیلی وہ گھر میں ہی بھول آیا تھا. اب شرمندہ ہے کہ میں نے بلا وجہ ایک شخص کو, وہ جانتا نہیں تھا کہ میں نے بلا وجہ ایک شخص کو تنگ کیا اور اس سے 2000 دینار بھی لے لیے. اب وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتا ہے اور دروازے پہ دستک دیتا ہے, اور حضور وہ میری تھیلی میرے گھر پر ہی رہ گئی تھی, تو لہذا آپ نے جو 2000 دینار دیے ہیں یہ آپ اپنے واپس رکھ لیں. تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی خوب جواب ارشاد فرمایا, فرمایا کہ ہم جو چیز دے دیتے ہیں پھر اس کو واپس لیتے نہیں.
اللہ اکبر, سبحان اللہ.
اب یہ تمہاری ہے, اب وہ آدمی پہلے تو اپنی اس پہ پریشان کہ میں نے الزام ہی غلط لگایا تھا، اب ان کی طرف سے بھی 2000 دینار میرے پاس آ گئے ہیں اور حضرت کی عظمت و شان کو میں نے گھٹایا ہے، تو اس نے پوچھا کہ یہ ہیں کون، یعنی اتنی عطاؤں پہ عطائیں کرنے والے اور میرے الزام لگانے کے بعد انہوں نے کوئی مجھ پہ غصہ بھی نہیں کیا، وہ گئے اور 2000 دینار مجھے پکڑا دیے، یہ ہیں کون ایسی شخصیت؟ تو لوگوں نے کہا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ تو یہ سن کر وہ اور زیادہ شرمندہ ہوا کہ میں نے کس ہستی کے ساتھ کتنا بڑا ان پہ الزام لگایا، تو بہرحال وہ نادم ہو کر شرمسار ہو کے واپس پلٹا۔ تو ہمارے اسلاف کی سیرت میں عفو و درگزر، اب یہی سوچ شفیق صاحب اگر ہم کہیں جا رہے ہوں اور کوئی ہمارے پیچھے لگ جائے،
صحیح بات ہے
کہ آپ نے میری یہ چیز اٹھائی ہے، اب اس وقت جو ہمارا انداز ہونا ہے تو وہ یقیناً وہ اسی وقت پتہ چل جائے گا،
پھر بالخصوص ایسے کہ جس کی کوئی شہرت ہو، شہرت کوئی نامی گرامی شخص ہو، اور پھر جو پورا یہ واقعہ اور اس کے بعد خود وہ شرمندگی کے ساتھ آ جائیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پھر اس کو دے بھی دیے، ایک تو پیسے بھی دے دیے، رقم بھی وہ ادا کر دیں، یہ واقعہ ہی یہ ان کا کمال درجے کا عفو درگزر۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں یہ چیزیں نافذ کرنی چاہیے اور ایسی چیزیں یاد کر کے بطور خاص کہ انہوں نے بھی تو اتنی اتنی بڑی غلطیاں لوگوں کی معاف کر دیں، اور ہم اپنے پاس رہنے والوں کی، اپنے گھر میں رہنے والوں کی، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو بھی اگر برداشت نہ کر سکیں، عفو درگزر نہ کر سکیں، تو یہ گویا کہ اسلامی تعلیم سے بڑے محروم گئے۔ یہ تو ہماری بنیادوں میں یہ چیزیں تھیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ واقع کربلا کے بعد مدینہ شریف سے کچھ اپنا پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور ظاہر ایک پورا واقعہ ہے کربلا کا واقعہ، اور اپنے آنکھوں کے سامنے آپ کے پورے جو گھرانے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو پھر بھی آپ عبادت اور ان چیزوں میں مشغول رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک سپاہی وہ آپ کے پاس آیا، اس سپاہی نے کہا کہ میں کچھ دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، تو بڑے مہمان نواز تھے، خود اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے اور یہ کھلاتے بھی ہیں، خود بھوکے رہ لیں گے لیکن آنے والوں کو کھلاتے تھے اور ان کو نوازتے تھے، فرمایا رہ لو۔ وہ اصل میں یزیدی فوج کے اندر اس وقت وہ شامل تھا، لیکن پھر اس کی اپنی فوج سے کوئی معاملہ ہوا تو وہ یہاں بھاگا ہوا دوڑا ہوا یہاں آیا، تو ان کے پاس آیا، تو انہوں نے کہا رہ لیں۔ دو دن تین گزرے، تین دن گزرے، تو وہ جب شخص جانے لگا تو آپ نے کچھ کھانا پینا دیا کہ راستے میں بھی تمہیں کام آ جائے گا، یہ بھی لے جاؤ ساتھ۔ تو وہ کہتا ہے شاید انہوں نے مجھے پہچانا نہیں۔ واپسی آیا اور بڑا شرمندہ تھا، اور آ کر کہنے لگا کہ حضور آپ نے لگتا مجھے پہچانا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی، میں نے پہلی نظر سے ہی تمہیں پہچان لیا تھا، تم اس وقت اس فوج میں تھے۔ کہا حضور پھر یہ آپ کا انداز اور یہ طریقہ کار؟ کہا یہ تمہیں بتانے کے لیے، وہ یزیدی فوج کا کردار تھا، یہ آل محمد کا کردار،
سبحان
ہے، یہ ہمارا انداز ہے۔ فرمایا ہم تم سے یہ انتقام اور بدلہ میں تم سے ابھی نہیں لیتا، آپ نے اپنا انداز یہ بتایا، یہ کیوں نہ ہو ایسے، جس نانا کے یہ نواسے ہیں، جن کی اولاد میں سے ہیں، ان کا اپنا انداز بھی یہی تھا، آپ معاف فرمایا کرتے تھے، سوراخا آپ کے پیچھے لگا آپ کو اس وقت انعام حاصل کرنے کے لیے کہ جب آپ ہجرت کر رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں اس کے گھوڑے کی، اس کی سواری کی گرفت ہو، پکڑ ہو، دھنس جاتا ہے، لیکن کہتا ہے معاف کر دیں، معاف فرما دیتے، معاف فرما، ایک بار نہیں، دو بار، تین مرتبہ واقعہ ہو جائے پھر بھی معافی دی ہے۔ مدنی چین کے ناظرین، کبھی کبھی ہم صلح بھی کر لیتے ہیں، کئی معاملات جھگڑے اپنے دور کر لیتے ہیں، معاف نہیں کرتے، دل میں یہ بات رہتی انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ ہمارے بزرگوں اور اسلاف کی یہ سیرت اور یہ انداز نہیں تھے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اللہ کرے میں بھی ایسا بن جاؤں،
آمین،
ہم سب دین متین کے یہ احکامات سیکھنے والے اور درست طریقے سے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور اپنے بزرگوں کو ہم اسی طرح یاد کریں اور ان کی ان اچھی باتوں کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں، آئندہ بدھ کو ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضری دیں گے، تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔
چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔